ورحمة الله وبركاته. ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے تو ٹیکسٹ پہ لکھتے ہیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ دین اسلام جس کو اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول پہ اتارا اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے ہی لے لی، اس دین کو، اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے شیطان شروع سے سرگرم ہے، ہر گزرتا ہوا دن، ہر ڈوبتا ہوا سورج شیطان کے نئے نئے فتنے، نئی نئی پلاننگ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، اور یہ وہی فتنے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے، ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑھ کر ہوگا. اگر فتنہ انسانوں کی دنیا میں آئے، دنیا کی زندگی کے اندر، وہ اتنا خطیر نہیں ہوتا، اس فتنے کے مقابلے میں جو ان کے دین، ایمان، عقیدے کے اندر برپا ہو جائے. کیونکہ دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، ایمان اور عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تو آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگلا جہان جس کے لیے انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ کسی طرح اس جہان کے اندر ہمیں سکون مل جائے، یہ دنیا تو کٹ ہی رہی ہے، تو اس جہان کے اندر سکون کا ایک ہی راستہ ہے جو انسان دین اسلام پر، قرآن اور حدیث پر، منہج صحابہ پر قائم اور دائم رہے گا، اس کی یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور اگلی زندگی بھی سنور جائے گی. لیکن شیطان نے تو قسمیں کھائی تھی کہ انسانیوں کی اکثریت کو انسانوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، تو ہر چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے فتنے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ کہ اگر اس فتنے کی حقیقت کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ فتنہ حقیقت میں اسلام کو اندر سے گرانے کا ہے، اسلام کی بلڈنگ کو ڈھانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہاں تو اسلام کے نام پر ہی اسلام کے ماننے والوں کو اسلام سے نکالا جا رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، قرآن پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن قرآن کے علاوہ احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، نہ یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہے، نہ ہمیں ان کی حاجت ہے، نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر میں کلام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ان کو سمجھائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میری صحت اور میری عمر بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں، اس قابل نہیں کہ میں اتنا لمبا سفر کر سکوں، لیکن جاؤ تقدیر پہ کلام کرنے والوں کو اتنا ضرور کہہ دینا کہ عبداللہ ابن عمر تم سے بڑی ہے۔ وہ صرف تقدیر پہ کلام کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر نے ان سے برات کا اعلان کر دیا۔ کسی شخص سے مکمل برات اسی وقت ہو سکتی ہے جو وہ ایمان سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جائے، کسی کے کسی ایک عمل سے برات الگ مسئلہ ہے، اور کسی کے مکمل دین سے برات کر دینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل احادیث کا انکار، اہل قرآن ہونے کے دعوے دار، قرآن کو سینے سے لگانے کے دعوے دار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخبار افعال پر، احادیث پر ایسے خنجر چلاتے ہیں جس کی حاجت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور حقیقت کے اندر یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے باغی ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں۔ کھل کر یہ الفاظ نہیں کہتے کہ عوام بھڑک اٹھے گی، مقصود ان کا یہی ہوتا ہے کہ اس قرآن کی من مانی تفسیر کی جائے، جو ہمارے دل میں آئے ہم اس قرآن سے اخذ کر لیں۔ اگر حدیثیں اور قرآن آپس میں رچی رہے تو کسی ایک آیت کی بھی اپنی مرضی کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اپنی مرضی کا مطلب بیان نہیں ہو سکتا۔ جب تک احادیث رسول قرآن کے ساتھ رہیں گی، ہم آیات قرآنی کو ویسے سمجھنے کے لیے پابند ہوں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر اپنے اصحاب کرام کو سمجھایا۔ اور جب آپ احادیث کو کنڈم کریں گے، احادیث کو پشے پشت ڈالیں گے، اس کی حقانیت کا انکار کریں گے، تو آپ قرآن کے اندر کھیلنا چاہتے ہیں، مقصد اس قرآن کے اصل حقائق کو تبدیل کرنا ہے۔ جو آپ کے جی میں آئے، جو مزاج یار چاہے، وہ ان کی آیات سے نکالتے رہے۔ جیسے کسی ملنگ سے کسی نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ لیا کر، اس نے بھی قرآن سے دلیل دی، اس نے کہا بے وقوف پاگل انسان، تم نماز کی بات کرتے ہو، قرآن پاک میں تو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ اس نے کہا بے وقوف، آگے تو پڑھ لو، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تب نہ جانا۔ اس نے کہا اتنی پر تو عمل کر لینے دو، آگے کی آیت پھر پڑھ لیں گے۔ جب تک قرآن اور حدیث اکٹھے رہیں گے اس قرآن حکیم کے مفہوم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اس کی آیات کو بدلا نہیں جا سکتا. تو جو قرآن کے دشمن ہیں, جو قرآن کے منکر ہیں, جو قرآن کے باغی ہیں, جو قرآن کے کافر ہیں, وہ سب سے پہلے قرآن کا انکار حدیث رسول کا انکار کر کے کرتے ہیں کہ جب ہم اس کا انکار کر دیں گے تو ہمارا مطلب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. اور اس کے لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ حدیث کیوں لیتے ہو, ہمیں قرآن کافی ہے. اور قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے, تبیان لکل شیء, ہر چیز کو بیان کر دینے والی, تفصیل لکل شیء, ہر چیز کا کھول کر ڈیٹیل سے تفصیل سے اس کا بیان اس کتاب میں موجود ہے. لہذا احادیث کی حاجت نہیں, احادیث کی ضرورت نہیں. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر ہر بات موجود ہے. اور عامۃ الناس علم جن کے پاس نہیں وہ کہتے ہیں بہت تو ٹھیک ہے, قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے, ہر بات موجود ہے, لہذا واقعی درست ہے کہ ہمیں احادیث کی حاجت نہیں. لیکن آئیے ذرا انکار حدیث کرنے والے منکر قرآن, یہ یاد رکھنا میرا جملہ, حدیث کا انکار وہ شخص کرتا ہے جو حقیقت میں قرآن کا انکار کرنا چاہتا ہے. ان سے آپ پوچھئے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں, اگر آپ یہ اعلان کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے, تبیان لکل شیء, مجھے شیخ محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی بات چلتے چلتے یاد آ گئی. شیخ محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک بریلوی سے میری گفتگو ہوئی علم غیب کے مسئلے پر, اور میں نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں, تو اس نے یہی دلیل دی. اس نے کہا آپ مانتے ہو کہ قرآن تبیان لکل شیء, ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے, ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے. شیخ بوری صاحب کہنے لگے ہاں میں مانتا ہوں. کہا جب قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے, غیب کی بھی باتیں ہیں, ساری باتیں ہیں, جس کے سینے میں قرآن آیا, جس کے اوپر قرآن اترا, وہ عالم غیب نہیں ہوگا؟ اللہ شیخ بوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جنت کا باغ بنائے. کہنے لگے میں نے اسے کہا تو مانتا ہے کہ قرآن تبیان لکل شیء ہے؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں. کہا پھر اسی قرآن نے تو بتایا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں ہوتا. علم غیب تو صرف ایک اللہ عز و جل ہے, علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے, وہ عالم الغیب ہے, چاہتا ہے تو رسولوں کو اطلاع دیتا ہے, اور اگر نہیں چاہتا تو وہی روک لیتا ہے, وقت پہ وقت گزرتا ہے, دن پہ دن گزرتے ہیں, رسول وہی اتقا آنے پر اللہ کی رحمت سے منتظر ہوتے ہیں, پابند ہوتے ہیں, اللہ بتاتا ہے تو نبی کو علم ہوتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول. تو یہاں بھی یہی قرآن کے منکر یہ جملہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تبیان لکل شیء, ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والا, تفصیل لکل شیء, ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتانے والا. اب ہمیں قرآن کے بعد حدیثوں کی حاجت نہیں. تو آئیے اور ان سے پوچھئے کہ قرآن حکیم کے اندر مردہ, خون, سور کا گوشت, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور, یہ حرام ہے. یاد کیجئے قرآن حکیم کے اندر مردار حرام, خون حرام, سور کا گوشت حرام, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام, اور بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے, جس کی تفسیر ان جانوروں سے کی گئی, اونٹنی اونٹ, گائے اور بیل, بکری اور بکرا, بھیڑ اور میدا, لغت کے اندر بھی بہیمۃ الانعام کی فہرست میں یہی جانور ہے. یہ حلال چیزیں ہیں جس کو قرآن حلال کر رہا ہے. اونٹنی، گائے، بکری، بھیڑ، میندھا. اور حرام چیزیں قرآن جس کو بیان کرتا ہے مردہ، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. سوال کیجئے ان سے کہ اس کے علاوہ دنیا کے اندر پائے جانے والے جانور حرام کہلائیں گے یا حلال؟ کتا حلال ہے یا حرام؟ بلی، گیدڑ، بھیڑیا، چیتا، شیر، باندر، ہرن، بھینسا، کوا، چین، خرگوش، باز، شکرا، کبوتر، کس کس چیز کا نام لیا جائے، یہ حلال کہلائیں گے یا حرام؟ یا ان میں سے کچھ حلال ہے اور کچھ حرام؟ آپ جو بھی جواب دیں اس کا ثبوت قرآن سے پیش کریں. آپ کی عقل کی بنائی ہوئی باتیں ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن تبیان لکل شیء ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے، تفصیل لکل شیء ہر چیز کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے، تو وہاں ہمیں اس کی ڈیٹیل قرآن سے بتائیے. اور اگر آپ نہ بتا سکے اور رب محمد کی قسم نہیں بتا سکتے، اگر آپ نہ بتا سکے اور رب محمد کی قسم آپ نہیں بتا سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر مسئلے کی تفصیل قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. پوچھئے ان سے، پوچھئے ان سے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں جو حقیقت میں قرآن کے منکر ہیں، پوچھئے ان سے کہ قرآن اقیم الصلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز کی حالت میں کھڑے ہونے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یہ حکم قرآن میں ہے. لیکن ہمارا سوال ہے کہ نماز میں پہلے کھڑے ہو یا پہلے رکوع کریں یا پہلے سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو یا لٹکا کر، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو یا دو ٹانگوں پر. اگر لغت کا سہارا لوگے تو لغت میں رکوع کا معنی جھکنا. سوال یہ ہے کہ آگے جھکے، پیچھے جھکے، دائیں جھکے، بائیں جھکے، جھکے کتنا؟ ذرا سا سر جھکائیں، کمر کے برابر جھکائیں، گھٹنوں میں سر دے لیں. رکوع کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھیں؟ گھٹنوں پہ ٹیکے، رانوں کے بیچ میں لے لیں، بازوؤں کو رانوں پہ رکھے، ڈنڈے کی طرح نیچے لٹکا دیں. سجدہ کیسے کریں؟ زمین پہ سر کا کون سا حصہ لگائیں؟ پیشانی لگائیں، درمیان والا حصہ لگائیں، دایاں بایاں کنارہ لگائیں؟ سجدے میں، حالت میں، حالت سجدہ میں ہاتھ کہاں رکھیں؟ رانوں میں گھسائیں، زمین پہ رکھیں؟ زمین پہ رکھیں تو صرف ہتھیلی رکھیں، سیدھی ہتھیلی رکھیں یا الٹی رکھیں؟ سجدہ ایک کریں یا دو؟ انکار حدیث کے ماسٹروں سے سوال کیجئے کہ ان سوالوں کا جواب ہمیں چاہیے، اور جواب قرآن سے چاہیے، کیونکہ دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ قرآن تبیان لکل شیء، ہر چیز قرآن میں سمیٹ دی گئی ہے، اب ہمیں حدیثوں کی حاجت نہیں. تو بتائیے قرآن کی کس آیت کے اندر ان سوالوں کا جواب ہے؟ اور اگر ہمارے ان سوالوں کا جواب قرآن حکیم کی آیات سے آپ نہ دے سکے، اور رب محمد کی قسم قیامت کی دیواروں تک نہیں دے سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حدیث کے بغیر قرآن حکیم پر عمل کیا نہیں جا سکتا. پوچھئے ان سے، پوچھئے ان سے جو کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا، باقی تو سب اٹکل پچو ہے، باقی تو بعض کے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، باقی تو بعض کے تیار کیے ہوئے نسخے ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور قرآن کافی ہے، قرآن میں سب کچھ ہے. تو پوچھئے، قرآن اقیم الصلاۃ کا حکم دیتا ہے، آت الزکاۃ کا حکم دیتا ہے، زکات دو، نہ دینے والوں کو عذاب کی دھمکی دیتا ہے. جس قسم کے لوگوں پہ زکات خرچ کرنی ہے ان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے. لیکن ہمارا سوال، اہل حدیث کا سوال، کہ یہ زکات کب وصول کی جائے؟ ہر روز وصول کی جائے؟ سال میں ایک مرتبہ دی جائے؟ پانچ سال، دس سال، بیس سال، چالیس سال بعد دی جائے؟ عمر میں ایک مرتبہ دی جائے؟ پھر یہ زکات کتنی دی جائے؟ غلہ ہو تو زکات کتنی، سونا ہو تو زکات کتنی، چاندی ہو تو زکات کتنی، زکات کا حساب کیا ہوگا، یہ سارے مسائل ہمیں قرآن سے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن بس اس میں سارا علم موجود ہے، ہمیں اب دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ یہ مسائل قرآن سے نہ لکھلا سکے اور نہیں لکھلا سکتے تو آپ کو ماننا پڑے گا، ثابت ہوگا کہ حدیث کو مانے بغیر قرآن کے حکم پر عمل ممکن نہیں، کیونکہ ان تمام مسائل کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اندر ہے. قرآن حکیم کے اندر حکم ہے مسلمان جنگ میں کفار کا جو مال غنیمت حاصل کرے اس کے پانچ حصے کرے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ الگ نکال دیا جائے، جو یتیموں مسکینوں حاجت مندوں میں بانٹ دیا جائے. سوال یہ ہے باقی چار حصے کیا کیے جائیں، کیا سارے مجاہدین پہ برابر بانٹے جائیں یا فرق کیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ اپنا ہتھیار گھوڑا تیر کمان لے کر جاتے ہیں اور بعض کو حکومت یہ سامان سپلائی کرتی ہے. اس طرح کچھ لوگ بہادری سے لڑتے ہیں، کچھ لوگ پچھلی سفا میں رہتے ہیں، کچھ لوگ صف اول میں رہتے ہیں، کیا ان کو برابر سامان دیا جائے؟ اگر آپ کہیں گے برابر دیا جائے تو کیوں، اور اگر آپ کہیں گے نہیں فرق کیا جائے تو کس حساب سے فرق کرے؟ اگر آپ کہیں کمانڈر کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ فرق کرنا ہے تو قرآن میں فرق کہاں ہے؟ کس حساب سے دینا ہے تو قرآن میں یہ تفصیل کہاں ہے؟ جواب دیجئے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو دلیل دو، اگر سچے ہو تو آیت پڑھو، اگر سچے ہو تو بات کا جواب دو، اور اگر آپ ان سوالوں کا حل قرآن سے نہیں دے سکتے تو پھر کیسے کہتے ہو کہ قرآن میں ساری باتیں ہیں؟ قرآن حکیم کے اندر حکم ہے چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دو. ہم حدیث کے حوالے نہیں دے رہے کہ حدیث میں یہ مسئلہ یوں آیا، حدیث میں یہ مسئلہ یوں آیا، حدیث کے یہ مسئلہ کیوں آیا. ہم آپ کو قرآن کی مثالیں دے رہے ہیں کہ قرآن یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس پہ عمل کرنے کا طریقہ تم بتاؤ. قرآن کی روشنی میں قرآن کہتا ہے چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، ہمارا سوال دونوں کاٹے یا ایک، ایک کاٹے تو دایا کاٹے یا مایا، کہاں سے کاٹے، بغل سے، کوہنی سے، کلائی سے، آپ جو بھی جواب دیں دلیل کتاب اللہ سے پیش کرو، چبیان لکھلی شہی کتاب دار آپ ہو. اگر اس سے قرآن سے اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر لوگوں کو گمراہ نہ کرو کہ حدیثوں کی حاجت نہیں. قرآن ہر مسئلے کو بیان کرتا ہے، قرآن میں یہ ارشاد ہے، حکم ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ. جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. مگر البیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو. سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کب پکارا جائے، کس نماز کے لیے پکارا جائے، کن الفاظ کے ساتھ پکارا جائے، جس نماز کے لیے پکارا جائے وہ نماز کیسے پڑھی جائے، ان ساری باتوں کا جواب قرآن سے دیجئے، وگرنہ مان لیجئے کہ قرآن میں ہر مسئلہ بیان نہیں کیا گیا. قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو باتیں ہم نے پوچھی ان باتوں میں، اور اسی طرح زندگی کے بہت سارے مسائل میں تنہا قرآن سے کسی طرح علم نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. یہ طریقہ صرف احادیث رسول علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے جب تک حدیث کو نہ مانے خود قرآن حکیم پر عمل کرنا ممکن نہیں. آئیے یہ کیا کہتے ہیں ان سے بھی سن لیں، ان کے دلائل کیا ہے انکار حدیث کا. وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو احادیث کی مصطلح احادیث بنائی ہے ان کا اسلام میں کیا مقام ہے، کیونکہ دین حق ہے اور اس کی بنا علم یقین پر ہے، اس کی بلڈنگ یقین پر کھڑی ہے جس کی شہادت خود اللہ اس کے سچے فرشتے دیتے ہیں. اور دین عملا محمد رسول اللہ والذین آمنوا ان کے ذریعے احسن طریقے سے مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین لوہے قرآن پر لفظا لفظا حرفا حرفا مکمل ہو چکا ہے, محفوظ ہو چکا ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے برعکس ہماری حدیثیں ساری کی ساری ضمنی ہیں. ممکن حدیث کی دلیل سنیے, ہماری احادیث ضمنی ہے, غیر یقینی ہے, روایت بالمعنی ہے, دین سے ان کا کیا تعلق ہے. یہ حدیثیں تو ضمنی ہے, اور قرآن کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حق کے مقابلے میں ظن کا کوئی مقام نہیں. اِن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. یہ لوگ تو صرف ظن کے پیچھے دوڑتے ہیں, اپنی منمانی کرتے ہیں, حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت پہنچ چکی ہے. یہ احادیث کو ضمنی احادیث قرار دے کر, ضمنی احادیث کا فتویٰ لگا کر انکار کرتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساری کی ساری احادیث ضمنی ہیں. آئیے ہم آپ سے, آپ کو قرآن حکیم کی آیات سے ضمن کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے حدیث کا انکار کرنے والے قرآن کے دشمن, قرآن کے انکاری, قرآن کے منکر, اور ان کو قرآن کا علم بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن حکیم نے نہ صرف یہ کہ زن کی مذمت بھی کی ہو بلکہ اس کی تعریف بھی کی ہے, اسے اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اور اسے مدار نجات بھی قرار دیا ہے. سورة نور لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جب تم لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام کے واقعے کو سنا تو مومن مردوں اور مومن اور مومنہ عورتوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ اچھا ظن کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا یہ کھلی ہوئی جھوٹی تہمت ہے. غور فرمائیے, اس میں صرف زن کو اختیار ہی کرنے کا مطالبہ نہیں بلکہ زن کی بنیاد پر ایک معاملے کے بارے میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, سورتِ بقرہ ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, بے شک یہ بھاری ہے مگر ان ڈرنے والوں پر نہیں جو یہ ظن رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور یہ کہ وہ اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. گویا قیامت کے وقوع اللہ سے ملاقات کا ظن رکھنا ایمان کی علامت ہے. ایک اور مقام سنیے, ارا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. کیا وہ لوگ ظن نہیں رکھتے کہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ گویا اٹھائے جانے کا ظن نہ رکھنا عدم ایمان کی علامت ہے, اور مختلف برائیوں کا سبب ہے. ایک اور جگہ مقام سنیے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. قیامت کے دن جس شخص کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو, اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. آؤ میری کتاب پڑھو, میں ظن رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا, پھر وہ پسندیدہ زندگی یعنی بلند و بالا جنت میں ہوگا. لیجئے, ایک ظن کے عقیدے پر, ظنی عقیدے پر جنت مل رہی ہے, اور آپ ظن اور ظنیات کو جہنم میں دھکیلنے پر تلے بیٹھے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے زر کی بنیاد پر توبہ و استغفار کی, ان کے اس عمل کی تعریف قرآن حکیم کرتا ہے. وزن داؤد داؤد نے یہ عزم کیا اننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب, ہم نے اسے آزمائش میں ڈال دیا بس شروع نے اپنے رب سے مغفرت مانگی, رکوع کرتے ہوئے گر پڑے اور اللہ کی طرف جھک گئے. احادیث کو ضمنی احادیث کہہ کر کے یہ تو ساری زن پر مبنی ہے, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں. اس کو کنڈم کرنے والوں اور قرآن حکیم کی آیات کو پڑھو. آپ ضمنی چیز کے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں سمجھتے, اور قرآن زن پر دین کے حکم کا دار مدار رکھتا ہے. اگر انسان متعلقہ کو کدوسرا شوہر طلاق دے دے تو وہ پہلے شوہر اور اس کی متعلقہ ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ آپ اس میں رجوع کر لیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, وہ آپ اس میں رجوع کر لیں اگر یہ ظن کرے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. غزوہ تبوک میں جو تین مومنین خالص بغیر عذر کے شریک نہ ہوئے, ان کی توبہ بھی جس مرحلے کے بعد قبول کی گئی, اس کا ذکر قرآن حکیم ان الفاظ میں کرتا ہے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, اللہ نے ان تین افراد کی توبہ بھی قبول کی جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا, یہاں تک کہ جب ان پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی جان پر دن آئی, انہوں نے یہ ظن قائم کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں, پھر اللہ نے ان پر رجوع کیا تاکہ وہ توبہ کرے. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. کتنی صاف بات ہے کہ یہ پیچھے رہنے والوں نے جب حالات کے مزہ چکھ لیا اور یہ ظن قائم کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ تو یہ اسلام میں عدالت کے تمام فیصلوں کی بنیاد دو عادل گواہوں پر رکھی سوائے زنا کے کیس میں, اور ان دو عادل گواہوں کی عدالت اور فقہ کس درجے کی ہو اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ نماز کے بعد اللہ کی قسم کھائے اپنے اخلاص کے واسطے دے کر گواہی دے رہے ہو, تب بھی قرآن ان کے بارے میں اس احتمال کو قبول کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں. بلکہ گواہی کے سلسلے میں مزید ایک قانونی شک یہ رکھی ہے کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہوگی, اور خود ہی یہ بھی بتلا دیا کہ عورتوں کی تعداد ایک کے بجائے دو اس لیے رکھی گئی کہ انتو ملا احداہما, اگر ایک معاملے کو بھول جائے تو دوسری اس معاملے کو یاد دلا دے, یعنی ایسی گواہی بھی قبول کی جائے گی جو خود گواہی دینے والے کو یاد نہیں بلکہ گواہی دینے والا انسان دوسرے کی یاد دہانی کی بنیاد پر گواہی دے رہا ہے. پوچھئے ان منکر قرآن اور منکر احادیث سے کہ اس قسم کی گواہی یقین کے درجے کو پہنچ جائے گی. اور قرآن حکیم کے حکم کو سنیے, ان کو سنائیے, ان سے پوچھئے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب تقویٰ صالح آدمی خبر لائے تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن نہ صرف ظن کی تعریف کر رہا ہے بلکہ اس پر دین کے بعد احکامات کا دار و مدار رکھا ہوا ہے. پورا نظام عدالت کی بنیاد اسی ظن پر رکھی گئی ہے, اسی زن کے تحت توبہ استغفار کرنے والوں کی بخشش کی گئی ہے, حتیٰ کہ اسی زن کو آخرت میں نجات کا سبب قرار دیا ہے. تو آپ کو یہ بات کہاں تک زور دیتی ہے کہ آپ احادیث پر زنی ہونے کا لیبل لگا کر اس کو ٹوکری میں ڈال دیں, دوسروں کو عامۃ الناس کو اس خیر کثیر سے محروم کر دیں. منکرین حدیث کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جناب دین عملاً محمد رسول اللہ والذین معاہ, اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ جو آپ پر ایمان لائے ان کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے, اور قولاً لوح قرآن میں محفوظ ہو گیا ہے. اب ان سے سوال کرنے والا اگر سوال کرے کہ محمد رسول اللہ والذین معاہ کے ذریعے عملاً جو دین مکمل ہو چکا ہے اس کی تفصیلات کہاں دستیاب ہوگی, تو یہ جھٹ سے کہہ دیں گے قرآن میں کہ اللہ کے نبی کا دین اور صحابہ نے اس پہ جو عمل کر کے دکھایا اس کی ڈیٹیل کہاں ہے, تو فوراً کہیں گے قرآن کے اندر ساری ڈیٹیل ہے. تو ان سے پوچھئے کہ قرآن جن جانوروں کو حرام اور جن کو حلال قرار دیتا ہے اس کے علاوہ باقی جانور حلال ہے یا حرام, کتا حلال ہے یا حرام, چیل کوا حلال ہے یا حرام, خرگوش حرام ہے یا حلال, مگرمچھ حلال ہے یا حرام. پچھلے دنوں پلٹا پہ ایک آیا سا بیچارہ جو کہتا تھا مجھے مگرمچھ ملتا نہیں, اگر مل جائے تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں. یہ آدمی ہمیں نہیں ملتا, اگر ہمیں مل جائے ہم کچھوے پکاتے اس کے آگے رکھیں. احادیث کی دشمنی نے ان دشمن اسلام کو کتنی بڑی گمراہی کے اندر دھکیل دیا. ہم ان جانوروں کی ڈیٹیل ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے قرآن سے کہ یہ حلال ہے یا حرام. نماز کے متعلق چند چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں, نماز کا باقی مکمل ترتیب, مکمل طریقہ, زکات کا مکمل معاملہ, کتنے فیصد, کس وقت, مال غنیمت کی تقسیم, کس تناسب سے چور کے ہاتھ کاٹے جانا, جمعے کی نماز کے لیے پکارا جانا, یہ ساری محمد الرسول اللہ والذین معہ کے ذریعے اگر پوری ہو گئی تو بتائیے یہ ہمیں کہاں ملیں گی, کس صورت میں, کس پارے میں, کس رکوع میں, کن آیات میں. اور اگر یہ تفصیلات قرآن میں نہیں اور یقیناً نہیں تو قرآن کے بعد وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ کے معیار پر صحیح ہو اور ان میں یہ تفصیلات موجود ہو. تنوع اسلام رسالہ پڑھ پڑھ کے اس میں ساری ڈیٹیل مل جائے گی. یہ ساری تفصیل قرآن کے بعد وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر محفوظ ہے, کیونکہ قرآن مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تمہارے لیے آئیڈیلائز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو قیامت میں اللہ سے ملاقات اور آخرت کا یقین ہو, اس کے لیے دنیا میں رہنے کا, زندہ رہنے کا, زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تنہا ہے. اگر کوئی تاجر ہے وہ خود ہی جا کے تاجر کو دیکھے, امام ہے مسجد نبوی کے امام کو دیکھے, کمانڈر ہے جنگ بدر کے کمانڈر کو دیکھے, فاتح ہے مکہ کے فاتح کو دیکھے, یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے, فیصل ہے حجر اسود نصب کرنے والے کو دیکھے, شوہر ہے عائشہ کے خاوند کو دیکھے, بیٹا ہے آمنہ کے لال کو دیکھے, حکمران ہے مدینے کے حاکم کو دیکھے. زندگی کے ایک ایک مسئلے کے اندر قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ کے نبی کی زندگی آئیڈیلائز ہے تمہارے لیے تجارت میں, معاشرت میں, میاں بیوی کے ساتھ تعلقات میں, سفر میں, حضر میں. اور یہاں حالت یہ ہے کہ انسان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآن تو بتاتا نہیں, قرآن تو وہ ڈیٹیل دیتا نہیں, اور جہاں سے وہ تفصیل ملتی ہے اس کو منکرین قرآن کہہ دیتے ہیں آپ نہیں جانتے یہ جتنی حدیثیں ہیں نا, یہ ایرانی سازش کے تحت گھڑا گھڑایا افسانہ ہے جس پر تقدس کا خول چڑھا دیا گیا ہے, جس کے اوپر صحیح کا لیبل لگا دیا گیا ہے اور امت کو چپ کروا دیا گیا ہے. حقیقت کے اندر یہ بہت بڑی سازش ہے, اس کا کوئی مقام نہیں دین کے اندر, کوئی حیثیت نہیں. بتائے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی چاہنے والے بیچارے کیا کریں, آخرت کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہے, وہ طرز عمل کہاں سے تلاش کریں. ایک اور تیر مارتے ہیں احادیث کی طرف, آپ نہیں سمجھتے جناب یہ احادیث جتنی ہے یہ سب روایت بالمعنی ہے, ہر کسی نے اپنی طرف سے اس باتوں کا معنی اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے.
عادی ظنی ہے، ظنی سے مراد غیر یقینی ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حدیثوں کو سوم سوم کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ روایت بے معنی ہے، حقیقی بات نہیں ہے، راوی اس کو اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہے. اور اگر سنیے، روایت بالمعنی کرنا جرم ہے، تو ان مجرموں سے پوچھو قرآن کے بارے میں کیا کہو گے. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ، ہود علیہ السلام اور ان کی قوم سے کلام، صالح علیہ السلام اور قوم ثمود سے کلام، ابراہیم اور لوط علیہ السلام اور ان کی قوم سے کا مکالمہ، شعیب علیہ السلام اور اہل مدین ان کی باتیں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کلام کرنا، جادوگروں سے بنی اسرائیل سے کلام کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کے موائد اور مکالمے، کیا یہ سب انہی الفاظ اور عبارتوں میں تھے جن الفاظ اور عبارتوں کے ساتھ قرآن میں درج ہے؟ کیا تسلیم نہیں کرتے، اس حقیقت کا انکار کریں گے کہ ان پیغمبروں اور ان کی قوموں کی زبان تو عربی نہیں تھی؟ قرآن ہی کے اندر ایک بات کہیں کچھ الفاظ اور عبارت سے ادا کی گئی، کہیں دوسرے الفاظ اور عبارت میں ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں طویل ہے، کہیں ایک جز مذکور ہے، کہیں دوسرا جز ہے. اگر ایک بات کے بیان کرنے میں الفاظ و عبارت، اجمال و تفصیل، اجزاء گفتگو کے ذکر اور عدم ذکر کا اختلاف، روایت بالمعنی کوئی عیب ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان سے پوچھئے کہ یہ عیب. سب سے پہلے تو قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے روایت بالمعنی کی. قرآن کو نعوذ باللہ اس عیب سے پاک کرو، اور اگر نہیں تو پھر حدیث کے روایت بالمعنی ہونے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قرآن تو روایت بالمعنی سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی یقینی کا یقینی ہے، اور احادیث کے متعلق جو ہی آپ کے کان میں یہ آواز پہنچے کہ اس میں کچھ احادیث روایت بالمعنی بھی ہے، بس آپ شور مچانے لگے کہ ہٹاؤ ان احادیث کو، یہ احادیث روایت بالمعنی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. منکرین حدیث اکثر اقرار لگا کرتے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ احادیث ساری کی ساری ایرانی سازش کا بدبودار افسانہ ہے، احادیث کا ذخیرہ در حقیقت ایرانیوں کی سازش، قصہ گو، واعظوں، داستان سراؤں کی من گھڑت حکایات کا مجموعہ ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اس عجمی سازش اور داستان سراؤں کی گھڑی ہوئی باتوں کا علم آپ تک کس طرح آیا؟ آپ کو کیسے پتا لگا؟ آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وفات نبی کے سینکڑوں برس بعد، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ وفات نبی کے سینکڑوں برس بعد بعض ایرانیوں نے ادھر ادھر کی سنی سنائی اٹکل پچو باتوں کو جمع کر کے انہیں صحیح حدیث کا نام دے دیا. ہم کہتے ہیں چور کو بھگاؤ، اس کے گھر چھوڑ کر آؤ ذرا محدثین پر ہی نظر دوڑا لیں کہ یہ محدثین، یہ احادیث کو جمع کرنے والے ایرانی ہیں بھی یا نہیں. دور اول کے راوی، رواق حدیث، حدیث کو بیان کرنے والے سر فہرست ابن شہاب زہری، حضرت سعید، عروہ بن زبیر، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام نامی آتے ہیں، یہ سب کے سب معزز عربی خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے، ان میں کوئی ایرانی نہیں. اسی طرح دور اول کے محدثین کے اندر، ان حدیثوں کی تدوین کرنے والوں کے اندر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان تینوں ائمہ کے مجموعہ احادیث پوری امت کے اندر مقبول ہے، موجود ہے، اور یہ تینوں خالص عربی النسل ہیں. بلکہ امام احمد رحمہ اللہ، امام اہل سنت، قبیلہ بنو شیبان سے ہیں، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کی تلوار نے خورشید اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے پرویش کی ایرانی فوج کو زبردست شکست دی، جنہوں نے ابو بکر صدیق کے دور میں ایرانی سازش کے تحت برپا کیے گئے ہنگامہ ارتداد کے دوران نہ صرف ثابت قدمی کا ثبوت دیا بلکہ اس پورے فتنے کو کچل ڈالا اور عربی اسلامی خلافت کو نمایاں استحکام عطا کیا. اور پھر آپ بتا سکتے ہیں یہ کیسی عجیب رانی سازش ہے جس کی ساری باغ دور عربوں کے ہاتھ میں تھی, جس کا سرپرست عربی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پانچویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے مشہور و معروف, جس کو کامیابی سے ہمقرار کرنے کے لیے ایسی ایسی نمایاں ترین عربی شخصیتوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی, اور جن کی ایرانیوں سے دشمنی کائنات کے اندر مشہور و معروف. دور اول کے بعد آئیے دور ثانی پر سہاستہ کے جامعین حدیث پر نگاہ ڈالیں. ان میں شرح فہرست امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جن کا مسکن بخارا تھا اور بخارا ایران میں نہیں ترکستان میں واقع ہے. دوسرے اور تیسرے بزرگ امام مسلم امام نسائی رحمت اللہ علیہ, اور ان دونوں حضرات کا تعلق نیشاپور کے علاقے سے تھا, اور نیشاپور ایران کا نہیں بلکہ خراسان کا جز تھا. اگر اس پر ایران کے اقتدار رہا بھی تو اجنبی اقتدار کی حیثیت سے. چوتھے اور پانچویں بزرگ امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ, ایک خراسان سے دوسرے ترکستان سے. چھٹے بزرگ کے بارے میں اختلاف ہے, ایک طبقہ ابن ماجہ کی سنن کو سہاستہ میں شمار کرتا ہے اور دوسرا طبقہ سنن دارمی کو سہاستہ میں شمار کرتا ہے. امام ابن ماجہ یقیناً ایرانی ہے لیکن ان کی تصنیف سب سے نیچے درجے کی ہے. پھر وار کرتے ہیں حدیث پر ایک اور انداز سے. جناب یہ جتنے محدثین تھے یہ سارے کے سارے عجمی تھے, یہ عجمیوں کی سازش ہے. یہ حقیقت یاد کیجئے, جن محدثین نے احادیث کو کتابی شکل میں جمع کیا ان سب کو یا ان کی اکثریت کو عجمی قرار دینا جھوٹ اور فریب ہے منکرین حدیث کا. حقیقت یہ ہے آج حدیث کی جو کتابیں امت میں رائج ہیں مقبول ہیں, چند ایک کے سوا سب کے سب مصنفین عرب تھے. امام مالک, امام شافی, امام اسحاق, احمد بن حنبل, امام دارمی, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام حارث, امام ابو بکر, امام ابو یعلا, امام ابو جعفر, امام ابن حبان, امام طبرانی, امام دارقطنی, امام حاکم. اور عجمی محدثین کے اندر ابن ابی شیبہ, امام بخاری, ابن ماجہ, ابن خزیمہ, جن محدثین کی کتابیں رائج مقبول ہیں ان میں سے 18 عرب اور صرف 4 عجمی ہیں. گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کبھی کوئی انداز, کبھی کوئی انداز. ایک اور انداز سنیے ان کا, حجی آپ کو کیا پتا یہ جو احادیث ہے یہ روایتیں کتابت میں آنے سے پہلے زید عمر بکر کی زبانوں پر بے روک تو گشت کرتی تھی, اور شیعوں کے جملے ان کی زبانوں پر ملیں گے. یہ صحابہ کرام کو زید عمر بکر کہہ کر یعنی ان کو عام آدمی گمان کرتے ہیں, اور نہیں جانتے زید کا مقام کیا ہے, نہیں جانتے بکر کا مقام کیا ہے, عمر کا مقام کیا ہے. ان کو معاشرے کا عام آدمی سمجھ کر پیار لطف تو ان کی زبان پر یہ باتیں چلتی تھی, اور قید کتابت میں آنے کے بعد ان روایات پر صحیح کا لیبل چسپاں کر دیا گیا. ان کی حیثیت حقیقت میں نیم تاریخی مواد کی ہے, تاریخی بھی پورا نہیں ہے, نیم تاریخی سا ہے. لیکن سنیے, دو طبقے موجود ہیں, ایک صحابہ کا طبقہ, دوسرا تابعین اعظم کا طبقہ. پہلا طبقہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے والذین معہ سے تعبیر کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کی زبان پر اللہ کے نبی کی احادیث رہا کرتی تھی, اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی عملی معیت کو شامل کر کے آپ کا دین مکمل مانتے ہیں کہ یہ صحابہ نبی کے ساتھ رہے, دین پر چلے, دین پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا اور دین مکمل ہوا. اور دوسرے طبقہ ان کے تربیت یافتگان کا ہے جسے قرآن نے والذین اتبعوہم بھی احسان سے تعبیر کیا. کیا قرآن کے یہ دونوں مقدس طبقے آپ کی نگاہ میں ایرے گئے نتو خیرے ہیں کہ ان کی زبانوں میں چلتی تھی اور بعد میں یہ آ گئی؟ مان بھی لی جائے آپ کی یہ بات تو پہلا طبقہ صحابہ کا, دوسرا طبقہ تابعین کا, ایک والذین اتبعوہم کے نبی کے ساتھ, دوسرے والذین اتبعوہم بھی احسان کہ آپ ان کی بیان کردہ باتوں کو ایک کافر کی بے سند تاریخی روایت کے برابر بھی نہیں سمجھتے. معاملہ حقیقت میں وہی ہے کہ مقصد آپ کا قرآن کا انکار ہے, قرآن کی آیات کو اپنی مرضی کے مطلب کا لباس پہنانا ہے, اور وہ آپ کی سازش تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن کا رشتہ نہ توڑ دیں. اگر کچھ لوگوں نے روایات کو گھڑا تو سن, یہ گھڑنے والوں نے اپنی جعلی احادیث کی ترویج کا طریقہ یہ سوچا کہ کچھ مشہور اصحاب حدیث کی صحیح اور قوی سندوں سے جعلی احادیث کو روایت کیا تاکہ کسی کو ان کی صحت میں شک نہ ہو. لیکن جو ہی یہ روایات اہل علم کے سامنے آئی, اہل حدیث کے سامنے آئی, اہل حدیث کے علم میں یہ روایات آئی تو گھڑنے والے فوراً پکڑے گئے, کیونکہ کسی بھی بڑے محدث کے ہزاروں شاگرد ہوا کرتے تھے, اور ممکن نہ تھا کوئی شخص اس محدث سے ایسی حدیث روایت کرے جو ان ہزاروں شاگردوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ ہو, اور وہ اس پر اعتبار بھی کر لے. ایسے راوی پر فوراً جرا شروع ہوتی, اس کے عیب نکالے جاتے, یہاں تک کہ کسی جال ساز کے لیے نکل بھاگنے کی کوئی راہ نہ بچتی. اور تھوڑی ہی دیر میں, چند ہی سوالات کے بعد, وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا اور اس جھوٹی من گھڑت بنائی ہوئی روایت کا اقرار بھی کر لیتا. اللہ محدثین سے راضی ہو, اللہ محدثین کی قبروں کو جنت کے باغات بنائے, اللہ محدثین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے, اور اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں مقام دے. ان محدثین نے حدیث کی صحت کو پرکھنے کے لیے ایسے سخت اصول و ضوابط بنائے, ایسا کڑا معیار مقرر کیا کہ دنیا آج تک اس کی مثال نہ لا سکی. 10 لاکھ کے قریب انسانوں کی زندگیاں ان محدثین نے کھنگال کر رکھ دی, جملہ افراد کو اس کسوٹی پر پڑھ کر تھرا کھوٹا الگ کر دیا, دودھ پانی الگ کر دیا. تدوین حدیث کے تیسرے اور چوتھے دور میں ان جعلی احادیث کا ذخیرہ بھی تالیفی شکل میں باقاعدہ علیحدہ کر دیا گیا تاکہ راہ حق کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے. اللہ رحمت کرے, اللہ فضل کرے, اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پر اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, جس نے صحیح ابو داؤد, ضعیف ابو داؤد, صحیح ابن ماجہ, ضعیف ابن ماجہ, صحیح ترمذی, ضعیف ترمذی, احادیث کی کتابیں الگ کر کے رکھ دی, صحیح کو صحیح, ضعیف کو ضعیف, کھڑے کو کھڑا, کھوٹے کو کھوٹا کر کے رکھ دیا. جب یہ باتیں سنائے پھر پیترا بدلتے ہیں, پھر رنگ بدلتے ہیں, وار کرتے ہیں کسی اور انداز سے. حجی آپ کو کیا پتا, قرآن تو لکھا گیا, قرآن تو لکھا گیا لیکن حدیث تو نہیں لکھی گئی, اس لیے قرآن تو مانا جائے گا کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے اور حدیث نہیں لکھی گئی, قرآن تو نازل ہوتے ہی لکھا گیا تھا. عوام کو گمراہ کرتے ہیں, لیکن یاد کر لو, جب بھی اہل حدیث کا جب تک دنیا قائم ہے, اگر اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا, تمہارے کالے چہروں پہ پڑے ہوئے کالے نقابوں کو اتار کر عوام کے سامنے تمہارے دھوکوں کو پورا پردہ چاک کرتا رہے گا. سنیے یہ دھوکہ دینے والے, حقیقت کیا ہے کہ قرآن کو جس وجہ سے لکھوایا گیا وہ یہ وجہ تھی کہ کہ قرآن کے الفاظ قرآن کے معنی دونوں اللہ عز و جل کی طرف سے تھے, اس کے الفاظ کی ترتیب ہی نہیں اس کی آیتوں کی ترتیب سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی, اس کے الفاظ کو دوسرے الفاظ سے بدلنا جائز نہ تھا. وہ اس لیے نازل ہوا کہ لوگ انہیں انہی الفاظ میں اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. قرآن کی آیات فوراً لکھی گئی کیونکہ قرآن کی آیت بھی اللہ عز و جل کی طرف سے, مفہوم اور معانی بھی اللہ کی طرف سے, الفاظ اور کلمات بھی اللہ کی طرف سے, اور پھر اس کی تلاوت کی جانی تھی. اس کے مقابل سنت کی نوعیت مختلف ہے, وہ محض لفظی نہ تھی بلکہ عملی بھی تھی, اور جو لفظی تھی اس کے الفاظ قرآن کے الفاظ کی طرح بدریا وحی نازل نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان سے ادا کیا. پھر اس کا ایک بڑا حصہ ایسا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصروں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا, مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, نبی کی زندگی ایسے تھی, فلاں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا, نبی کے اقوال تقریر نقل کرنے کے بارے میں بھی یہ پابندی نہ تھی کہ سننے والا انہیں لفظ با لفظ نقل کرے, بلکہ اہل زبان سامعین کے لیے جائز تھا اور وہ اس پر قادر تھے کہ آپ سے ایک بات سن کر معنی و مفہوم بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دے, کیونکہ حضور کے الفاظ کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تلاوت مقصود نہ تھی بلکہ اس تعلیم کی اتباع مقصود تھی جو آپ نے دی. احادیث میں قرآن کی آیتوں سورتوں کی طرح یہ ترتیب بھی محفوظ کرنا ضروری نہ تھی کہ فلاں حدیث پہلے ہو فلاں اس کے بعد ہو. اس بنا پر احادیث کے معاملے میں یہ بالکل کافی تھا کہ لوگ اسے یاد رکھیں اور دیانت اور امانت کے ساتھ انہیں لوگوں تک پہنچائیں. ان کے معاملے میں کتابت کی وہ اہمیت نہ تھی جو قرآن کے معاملے میں تھی, کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے, مفہوم بھی اللہ کی طرف سے, کلمات بھی اللہ کی طرف سے, سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے, اور ان کی تلاوت کی جانی تھی, وہ وحی مطلوع تھی اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر مطلوع تھی. اور دوسری بات خوب سن لیجئے سمجھ لیجئے, اس کے ان کے اس دھوکے کو اپنے سامنے رکھیے, کسی چیز کے سند اور حجت ہونے کے لیے اس کا لکھا ہوا ہونا قطعی ضروری نہیں. اعتماد کی اصل بنیاد اس شخص یا ان اشخاص کا بھروسے کے قابل ہونا ہے جس کے یا جن کے ذریعے سے کوئی بات دوسرے تک پہنچے, خواہ وہ مکتوب ہو یا غیر مکتوب. خود قرآن کو اللہ عز و جل نے آسمان سے لکھوا کر نہیں بھیجا, خود قرآن حکیم کو اللہ عز و جل نے آسمان سے لکھوا کر نہیں بھیجا, پرنٹڈ نہیں آیا, چھپا ہوا نہیں آیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو بندوں تک پہنچایا. اللہ نے پورا انحصار اس بات پر کیا کہ جو لوگ نبی کو سچا مانیں گے وہ نبی کے اعتماد پر قرآن کو ہمارا کلام مان لیں گے. نبی نے بھی قرآن کی جتنی تبلیغ و اشاعت کی زبانی ہی کی, آپ کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے وہ قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی ساتھ نہ لے کر جاتے, لکھی ہوئی آیات تو لکھوانے کے بعد وہی رہتی, ہاں صحابہ اس کو یاد کر لیتے اور پھر زبانی تبلیغ و اشاعت ہوتی. اور ایمان لانے والے ایک صحابی کے اعتماد پر یہ بات تسلیم کرتے کہ وہ جو کچھ سنا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو ہمیں پہنچا رہا ہے وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تیسری اہم بات یاد کر لیجئے کہ لکھی ہوئی چیز بجائے خود کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتی جب تک زندہ اور قابل اعتماد انسان ہوتی شہادت اس کی توفیق نہ کر دے. صرف لکھی ہوئی چیز اگر ہمیں ملے اور ہم اصل لکھنے والے کا خط نہ پہچانتے ہو یا لکھنے والا خود نہ بتائے کہ یہ اسی کی تحریر ہے, یا ایسے شاہد موجود نہ ہو جو اس امر کی تصدیق کرے کہ یہ تحریر اسی کی ہے جس کی طرح منسوخ کی گئی ہے, تو ہمارے لیے محض وہ تحریر یقینی کیا مانی, ضمنی حجت بھی نہیں ہو سکتی. یقینی تو دور ہے, ضمنی اور حجت بھی نہیں ہو سکتی. تمام منکرین حدیث بار بار قرآن کے لکھے جانے اور حدیث کے نہ لکھے جانے پر شور مچاتے ہیں, لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بانے وحی سے نازل شدہ وحی لکھوا لیتے تھے اور اس تحریر سے نکل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے زمانے میں قرآن کو مصحف کی شکل میں لکھا دیا اور بعد میں اس کی نکلے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا نے شایع کی. یہ سب کچھ حدیث کی روایات اسے تو دنیا کو معلوم ہوا. یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتا لگا کہ اللہ کے نبی جو آیت اترتی اسے لکھوا لیتے؟ پرویز کو کیسے پتا لگا؟ ادارہ طلوع اسلام کو کیسے پتا لگا؟ جو طلوع اسلام نہیں غروب اسلام ہے, جو اسلام کو اندر سے ڈھاتے ہیں اسلام کے چولے پہن کر, جو اپنے یہودی استادوں کے شاگرد ہیں, جو یہودیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. یہودیوں نے ایک فرقہ شیعت کی صورت میں اہل اسلام کے اندر اسلام کے نام پہ داخل کیا کہ جو قرآن ہی کے منکر ہو جائے کہیں یہ قرآن جھوٹا ہے, اصل قرآن میں ستارہ ہمارا آتے ہیں وہ ہمارا چمن اٹھا کے بھاگا ہوا ہے. وہ کھچ باہر نکلے گی تو لے کے آئے گا, جب تک وہ چمن نہیں آتا کسی قرآن نہیں دیکھ سکتے. یہودیوں کا ایک گروہ, یہودیوں کی آواز منکر قرآن کا منکر ہے, دوسری صورت یہودیوں کے دوسرے شاگرد, یہودیوں کے دوسرے چیلے چانٹے گرو وہاں حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں جانتے یہ قرآن لکھا ہوا ہے, حدیثیں تو ساری بات میں بنائی ہے. ہمیں یہ تفصیل بتائیے کہ قرآن جب اترتا تھا کاتبان وحی لکھ لیتے تھے, یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ یہ سارے اکٹھا ہو کے ابو بکر کے پاس آیا, یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ ابو بکر نے اس کو یا حضرت عمر نے اس کو ایک کتابی شکل دی, یہ قرآن کے کون سے رکوع میں ہے, کس پارے میں ہے؟ پھر اس کی نقلیں تیار کروا کروا کے عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ نے دنیا میں بانٹی, یہ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ کر رہے ہو؟ قرآن تو محفوظ ہو گیا, آپ کو کیسے پتا لگا قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ ان تمام باتوں کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں, نہ حدیث کی. اگر حدیث کی روایات کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتا دی؟ اگر حدیث روایات سرے سے قابل اعتماد بھی نہیں تو پھر کس دلیل سے دنیا کو آپ یقین دلائیں گے کہ فی الواقع قرآن حکیم جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا؟ آپ کے اس زہر والے تیر کی وجہ سے کہ احادیث ضنی ہے, احادیث غیر یقینی ہے, احادیث یوں اور یوں ہے, حقیقت کے اندر آپ نہیں بول رہے, آپ کے اندر یہودیت بول رہی ہے. جب احادیث کو یوں کنڈم کر دو گے غیر مسلم سوال کرے گا یہ کتاب کون سی پڑھ رہے ہو؟ آپ کو قرآن پڑھ رہے ہیں. کہا یہ کون سا قرآن ہے؟ کہا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پڑھا تھا. کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی جواب نہیں, کیونکہ دلیل تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ یہ وہ قرآن ہے, اس کا نزول ایسے ہوا, اس کا نزول ایسے ہوا, یہ آیت فلاں موقع پہ آئی, یہ آیت فلاں موقع پہ آئی. جب حدیث کنڈم کر دی, تم نے حدیث کو کنڈم نہیں کیا, حقیقت میں قرآن کو کنڈم کرنے کی کوشش کی. اللہ تمہیں قتل و غارت کرے, اللہ تمہیں برباد کرے, اور تمہارے استاد و یہودیوں کو بھی برباد کرے جن یہودیوں کی زبان تم اپنے منہ میں رکھ کے چلا رہے ہو. یہودیوں نے ایک طرف ابن سبا کی پارٹی کو مسلمانوں میں داخل کیا قرآن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے, اور دوسری طرف تم اس کے شاگرد پیدا ہو گئے, ان کی چوسی ہوئی ہڈی اپنے منہ میں لے کے, ان کا پھینکا ہوا لولی پاپ اپنے منہ کے اندر لے کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہو, تاکہ مسلمانوں کے پاس نہ معیشت کا طریقہ کار رہے, نہ تجارت کا طریقہ کار رہے, نہ سیاست کا طریقہ کار رہے, نہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار رہے, نہ نکاح شادی مسائل رہے, نہ نکاح رہے, یہ سارے مسئلے ختم ہو جائے. حدیث تو ہے ہی نہیں, وہ تو غیر یقینی ہے, ضنی ہے, نیم تاریخی حیثیت ہے. لہذا پورا اسلام تم نے اپنے ہاتھوں سے اس شجر کو کاٹ ڈالا ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ احادیث ضنی ہے, بات کی بنائی ہوئی ہے, حقیقی نہیں ہے, تو پھر ایک کافر کے سامنے تم اس قرآن کو بھی سچا ثابت نہیں کر سکتے. ایک اور منکرین حدیث, منکرین قرآن, جو منکرین حدیث نہیں حقیقت میں منکرین قرآن ہے, وہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن پہ ایمان لانے کے لیے رسول کی رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے. کیا اسی طرح روایات کو حدیث رسول ماننے کے لیے تمام راویوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا؟ قرآن ماننے کے لیے تو رسول کو ماننا ضروری ہے، لیکن رسول کی حدیثیں ماننے کے لیے 10 لاکھ انسانوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کم کن ترابیوں پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا. تو پوچھئے ان سے، سوال کیجئے ان دشمن اسلام سے، دشمن قرآن سے، دشمن حدیث رسول سے، پوچھئے کیا تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے خود اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تم تو 14ویں صدی کے پیداوار ہو. تو بتائیے آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے؟ کس نے بتایا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی پر فرشتہ اترا، آپ کو کس نے بتایا؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، آپ کو کس نے بتایا؟ جبریل نے آ کر کہا اقرا، آپ نے کہا میں نہ بخاری، کس نے بتایا؟ اور آپ پر، آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو لازمی بات ہے آپ جواب میں یہی کہیں گے اس امت کے اجتماعی نقل اور تواتر سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہم اس کی صحت کا پر یقین رکھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کے مقرر کیے ہوئے اصول کے مطابق قرآن پر ایمان لانے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا کارآمد نہ ہو سکے گا، بلکہ اس 14 برسوں کے دوران پیدا ہونے والے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر، خواہ وہ نیک ہو یا برے ہو، اچھے ہو یا بدکار ہو، سب پر ایمان لانا ضروری ہوگا، کیونکہ ان کی نقل اور تواتر سے یہ خبر ہم تک پہنچی کہ یہ قرآن وہی اصلی قرآن ہے. تو اگر آپ حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہو کہ حدیث ماننے کے لیے ہمیں لاکھوں انسانوں کو ماننا پڑے گا، تو اسی طرح آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے، قرآن کو ماننے کے لیے انگنت نیک اور بد انسانوں پر ایمان لانے ضروری ہے. جہاں آپ کو حدیث کی دلیل ملتی ہے، وہیں ہم آپ کو قرآن کی دلیل دے دیتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے پھرے کہ قرآن سے باہر اس میں رسول کہیں بھی محفوظ نہیں رہ گیا، اور احادیث کے نام سے جو ذخائر امت کے ہاتھ میں مطبوع موجود ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں، وہ در حقیقت قرآن کو ناقابل عمل اور اس کی رہنمائی کو صرف ایک جھوٹی بات سمجھتے ہیں، اور انکار حدیث کا لبادہ اوڑھ کر قرآنی تعلیمات کو رونگنے اور کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ لوگ اپنے عمل سے اللہ عز و جل کو عاجز و مجبور و بے بس سمجھتے ہیں کہ اس نے اس میں رسول کی پیروی کا حکم تو دے دیا. اطیع اللہ و اطیع رسول، اطیع اللہ کو سمجھ آ گیا، قرآن کے پیچھے چلو، و اطیع رسول، اللہ کہہ رہا رسول کے پیچھے چلو، لیکن خود اللہ عز و جل رسول کے پیچھے چلنے کو مدار نجات بھی ٹھہراتا ہے. لیکن چند ہی برس گزرے اور چند ہی برسوں کے گزرنے کے بعد چند ایرانی سازشوں نے اس اسوہ رسول کے خلاف ایسی سازش کی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اتنی طاقت قوت اور حکمرانی رکھنے کے باوجود ان سازشوں کی سازش کو ناکام نہ بنا سکا اور امت محرومہ کی مدد نہ کر سکا، اور اس امت کو ہمیشہ کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا. اور نبی کی زندگی کا سارا طریقہ کار اس کے اندر ایرانی سازشوں نے ساتھ سے کر کے سارا گند من ملا دیا، اور وہ اسوہ رسول جس پہ عمل کرنے کی بنیاد پر جنت ملنی تھی، وہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہودی استادوں کی پلائی پلائی ہوئی شراب حقیقت پسندی کے نشے میں بدمست ہو کر ساری امت کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شہرائے ہدایت سے کٹ کر، لوگوں کو کاٹ کر اپنی عقلی اٹکل پچو کے خارزار پر دوڑنا چاہتے ہیں، جو سراسر بے انصافی ہے اور انتہائی زیادتی ہے. اور قرآن کا اعلان سنیے، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص ہدایت والے ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، مومنین کی راہ سے الگ تھلگ اپنی راہ بنائے، ہم اسے اسی راہ پر ڈال دیں گے جس سے اس نے اختیار کیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ انکار حدیث صرف ایک چولہا ہے ایک چادر ہے، حقیقت میں اس کا دعوے دار وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن سے من پسند مفہوم و معانی نکالنا چاہتا ہے، اپنی عقل کے مطابق اس قرآن کی تشریح کرنا چاہتا ہے، اور جب تک قرآن کے ساتھ حدیث قائم اور دائم رہے گی، کسی سازشی کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ جو آیت پڑھیں گے، حدیث اس آیت کی تشریح کرے گی، حدیث بتائے گی آیت کب اتری، کس معنی میں اتری۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس دین پہ رکھے، اس اسلام پہ رکھے جو دین و اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ شیخ محترم، اللہ رب العزت آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ماشاء اللہ آج آپ نے ایک بہت اچھا موضوع ہے یہ، جس کے اوپر آج آپ نے ایک بہت لمبا لیکچر دیا ہے، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے ہم سب بھائیوں کے ساتھ، جو آپ ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں اور ہمیں اپنے فرمودات سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ درس سنا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو ہمارے بھائی بہنیں پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا وہ اپنی حفاظت اور حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے سوالات جو ہیں وہ لکھ لیں، اور جو بھائی ہیں وہ مائک کے اوپر آ کے سوال کیجیے، تاکہ چھوٹی موٹی جو جھجک ہوتی ہے نا یہ بھی دور ہو جائے۔ تو ان تمام بھائیوں سے گزارش جن کے پاس مائک ہوتے ہیں، وہ ضرور مائک کے اوپر آیا کریں اور اپنی اس جھجک کو دور کیجیے اور سوالات کیجیے۔ تو شیخ محترم، چھوٹا سا ایک سوال کروں گا اسی حوالے سے جو آج آپ نے درس دیا ہے، فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے۔ تو کیا ہم یہ جو آج کل یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے حدیث منکر اہل قرآن جو ہیں، کیا ان کو دارا اسلام سے خارج سمجھے جائے گا؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے کہ ان اہل القرآن کو ہم دارا اسلام سے خارج سمجھیں، کیا یہ بھی ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا کہ یہ حدیث جو ہیں نہیں مانتے؟ کیا اس قسم کے لوگوں کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کافر کے زمرے میں آئیں گے؟ جزاک اللہ خیرن۔ شیخ محترم، مائک آپ کے لیے، السلام علیکم۔
جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس احادیث کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں شامل کر دی اور وہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں اسلام کا حصہ بن گئی، الگ نہ ہو سکی، تو کوئی شک نہیں کہ یہ کفار ہیں۔ یہی جرم سابقہ امت کیا کرتی تھی کہ اللہ کی شریعت کے اندر ملاوٹ کر دیتی، اور یاد رکھیے جب اللہ کی شریعت میں ملاوٹ ہو جاتی ہے پھر نیا نبی آتا ہے۔ جب ایک نبی کی شریعت، ایک نبی کا دین ملاوٹی ہو جائے، اس حالت میں باقی نہ بچے جس حالت میں اللہ عز و جل نے اتارا ہے، تو پھر نئے نبی کی ضرورت، نئی شریعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کفار ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام کو ناقص سمجھتے ہیں اور اللہ عز و جل کی اتاری ہوئی شریعت کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہوگی؟ شاہ صاحب, منکرین حدیث کی طرف سے ایک اور اعتراض بھی آتا ہے کہ یہ حدیثوں کی جانچ پڑتال کے مثلا کسی راوی کا رد کرنا, اس کو ضعیف قرار دینا, یہ جو اصول اور ضوابط بنائے ہوئے, یہ بھی تو انسانوں نے بنائے ہیں, تو کیا یہ جو اصول اور ضوابط بنائے گئے ہیں ان کے پیچھے کوئی قرآن حدیث دلیل لی گئی ہے؟ ہر اصول بناتے وقت ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. یہ جو اصول و ضوابط بنے ہیں, یہ باقاعدہ فن, یہ بھی تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے, یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے, اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جن لوگوں نے قرآن حکیم کو لکھا, اتنا تو مانتے ہیں نا کہ اللہ کا قرآن جو لکھا گیا, جو وحی اتری, جو کلام آیا, وہ بالکل ٹھیک تھا, اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. اس قرآن کو جو لکھنے والے تھے وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے, اللہ نے تو لکھا لکھایا نہیں بھیجا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, ان پڑھ تھے, آپ تو لکھا ہوا نہیں جانتے تھے. اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب حضرت علی سے کہا کہ یہاں محمد رسول اللہ کو مٹا دو, میں تو نہیں مٹاتا, آپ نے کہا مجھے دکھاؤ کہاں ہے, کون سا لفظ ہے, میرا ہاتھ رکھو میں سے مٹا دیتا ہوں. تو یہی اعتراض ہم کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن لکھا وہ بھی تو انسان تھے, ایک نے کچھ لکھ دیا ہو, ایک نے کچھ لکھ دیا ہو, ایک نے کچھ لکھ دیا ہو, تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن وہی ہے؟ اور محدثین نے روات کو پرکھنے کے جو اصول و ضوابط بنائے وہ تمام کے تمام قرآن و حدیث کی کے فہم کا نچوڑ ہے, اس کا استنباط آیات قرآن سے کیا گیا. یہ اعتراض جو یہ حدیث کے موضوع پر کرتے ہیں, اگر یہی اعتراض قرآن کے بارے میں کر دیا جائے کہ قرآن لکھنے والے بھی تو انسان تھے, ان سے بھی تو غلطی کا احتمال تھا, تو اس کا یہ کیا جواب دیں گے؟ جو اس کا وہ جواب دیں گے وہی ہم حدیث کا جواب دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, سوال ایک اس حوالے سے ہے کہ یہ جو جیو ٹی وی ہے اس کے اوپر وہ مسٹر ایک آتا ہے غامدی, اس سے ایک سوال کیا کسی نے, کوئی آیت پڑھ کے رکھی گئی, اس نے کہا جی قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ شراب کے نزدیک نہ جاؤ, شراب کے نزدیک نہ جاؤ, قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ شراب حرام ہے. کیا یہ بندہ جو ہے, یہ حدیث کے اندر تو یہی آیا نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تو تمام صحابہ نے جناب وہ برتن وغیرہ توڑ دیے تھے اور بہا دی تھی نالیوں کے اندر, تو یہ حرمت تھی اس کی حرام ہونے کی, تو کیا قرآن کے اندر یہ حرمت نہیں آئی ہے کہ شراب بالکل حرام ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ قرآن میں کہیں دکھاؤ مجھے لکھا ہوا نہیں ہے, جو حدیث میں لکھا گیا اس کو تو وہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ جو حرمت ہے اس کی, تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. السلام علیکم.
آپ کی یہ بات ہمارے اس دعوے کو مزید قوی کرتی ہے جو ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ منکرین حدیث حقیقت میں قرآن کے منکر ہیں اور قرآن کی من پسند تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن جو بات بیان کرتا ہے اس کا عملی پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کر کے دکھاتے ہیں اور وہ احادیث کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اب ان کی یہ بات کہ قرآن کے اندر دکھاؤ کہ شراب کہاں حرام ہے, تو ہم نے ان سے سوال کیا تھا قرآن سور کو حرام کر رہا ہے, خون کو حرام کر رہا ہے, مردار کو حرام کر رہا ہے, غیر اللہ کے نام پر مشہور ہونے والی چیز کو حرام کر رہا ہے, اب باقی جتنی چیزیں ساری حرام ہو جائیں گی. تو یہودیوں نے یہ فتنہ اٹھایا ہی اس لیے کہ قرآن کی اصل تفسیر احادیث کا انکار کروا دو, پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی چیز بچے گی نہیں, فلاں چیز کو دکھاؤ قرآن میں کہا. ان لوگوں کا علاج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. ایک شخص نے اگر کہا کہ میں نے تو یہ مسئلہ جو آپ کہتے ہو پورا قرآن پڑھ لیا اور مجھے نہیں ملا, انہوں نے درہ اٹھایا اور اس کو مارا اور کہا کیا تم نے قرآن حکیم کی آیت نہیں پڑھی,
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تو یہ حدیث کا انکار اسی لیے کرتے ہیں کہ جب حدیثیں نہیں رہیں گی تو پھر ہم کہیں گے قرآن میں یہ بات یہ نہیں ہے, یہ بات یوں ہے, یہ بات یوں ہے. آج یہ شراب کو حرام کریں گے, کل کو یہ سود کو حرام کریں گے, کہ قرآن تو کہتا ہے نا کہ اس میں نفع ہے, تھوڑا نفع بھی ہے تھوڑا نقصان بھی ہے. تو یہ تمام لوگ یہودیوں کے شاگرد ہیں, احادیث کا انکار کر کے شتر بے مہار بننا چاہتے ہیں کہ ہم پھر جو چاہے جیسے چاہے جو ہماری عقل میں آئے اس کے مطابق ہم اس کا مفہوم بیان کر کے اپنے لیے تمام حرام راستوں کو حلال کر لیں. اور اس گاندھی صاحب سے ہمارے بھائی دکتور سید طالب الرحمان حافظہ اللہ نے کئی دفعہ کوشش کی ہے, مناظرے کے لیے آئے بیٹھے, لیکن یہ ایسا شیطان ہے عوام الناس کو میڈیا پر آ کر گمراہ کرتا ہے, لیکن کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب, یہ جو منکرین حدیث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, ان کی طرف سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اتنے لاکھ ذخیرہ احادیث میں سے چند حدیثیں, چند ہزار حدیثیں امام بخاری نے چن کر لکھی ہیں اپنی کتاب میں رحمت اللہ علیہ, تو اگر ہم منکر حدیث ہیں تو امام بخاری کو بھی منکر حدیث کہنا چاہیے, اور ان کو اللہ خوش رکھے انہوں نے خنزیر کو بھی حلال قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں جی اللہ نے کوئی چیز حرام ہی نہیں قرار دی, تو ایک عدد خنزیر اگر کہاں سے مل جائے تو میرا مشورہ بھائیوں کو حیدرآباد ضرور بھیجا جائے, میجر زیرو خوش ہوگا انشاءاللہ کھائے گا. تو آئیے شیخ صاحب اس کا جواب دیں, یہ میجر زیرو صاحب موجود ہیں روم کے اندر, انہوں نے کہا تھا کہ چند ہزار حدیثیں منتخب کی ہیں لاکھوں سے, تو اگر ہم منکر حدیث ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی منکر حدیث کہنا چاہیے, اس کا کیا جواب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس پنڈ نہیں جانا راہ کی پوچھنا, پنجابی کی بڑی مشہور بات ہے, ان جاہلوں کو حدیث کا علم ہو, علم حدیث سے ان کا کوئی پالا پڑا ہو تو انہیں پتا ہو حدیث کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں. ہم نے اس کا جواب پچھلی دفعہ بھی دیا تھا, پر یہ جو زیرو ہے, دنیا میں زیرو رہ گیا تو خیر کوئی بات نہیں, اگر یہ آخرت میں زیرو ہو گیا تو ٹھکانا بڑا خطرناک ہو جائے گا. محدث جب ایک حدیث بیان کرتا ہے اس کا شاگرد اس کو سنتا ہے, اور سن کر ہر شاگرد اپنی اپنی سند سے اس روایت کو بیان کرتا ہے, تو محدثین کی اصطلاح میں ہر روایت حدیث کہلاتی ہے. ایک حدیث کو اگر ایک امام نے بیان کیا اور اس کے ایک ہزار شاگرد ہے, وہ ایک حدیث, ایک متن ایک ہزار حدیثیں کہلائے گی. ایک ہزار استادوں کے آگے پھر مزید ایک ایک ہزار شاگرد لگا رہا, دس ہزار یہ ہو گئے, ایک لاکھ یہ ہو گئے, تو ان سب کی اپنی اپنی سند سے بیان کرتا وہ روایت حدیث کہلائے گی. تو ان دونوں کوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں حدیث کہتی, یہ اسی میں ہو کے میں رہتے ہیں جی اتنی لاکھ حدیث اس میں چند ہزار نہیں. اور جب امام بخاری نے وہ حدیث اکٹھی تھی تو ساتھ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے تمام احادیث صحیح کا ذخیرہ اکٹھا نہیں کیا, کچھ اکٹھی کی ہے اور کچھ امام صاحب کی شرط پر باقی محدثین نے اکٹھی کی ہے, یعنی صرف بخاری کے اندر صحیح حدیث ساری جمع نہیں ہوگی, باقی احادیث کے اندر بھی موجود ہے جو امام صاحب نے اکٹھی نہیں کی. تو چونکہ ان کو اس علم سے واسطہ نہیں ہے, ان کا حال دو رکعت نماز میرا جو حال امام دا ہی میرا, جو ان کو پرویز کی پٹی پڑی ہوئی اس کی چوسی ہوئی ہڈی اس کی نپل ان کو ملی ہوئی ہے, یہ اسی نپل کو چوس رہے ہیں. حقیقت میں اس کو نہ اس علم کو سیکھا ہے نہ سمجھا ہے نہ اس کا علم ہے, اور ان کی یہ ساری سازش اسی لیے ہے تاکہ دین اسلام کی من پسند تفسیر ہم پیش کریں, عیسائیوں کو اپنے گھروں میں بلائیں, ہم ان کے گرجوں میں جائیں. اور اب وہ زیرو صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے مگرمچھ ملتا نہیں, مل جائے تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں, میں اس کو حرام نہیں سمجھتا, خنزیر کو میں حرام نہیں سمجھتا, خنزیر بھی حلال ہے, اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہی نہیں. اور میں ان کی بات سنتے ہی فوراً بائک پر آیا اور میں نے قرآن حکیم کی بھی آیت پوری بھی نہیں تلاوت کی تھی, ہر وہ میں چاہ رہی کہ مل بھائی تھا یہی پڑھا اور یہ بھاگ گیا. ان کا کام یہی ہوتا ہے, اللہ ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیر. ہفتے والے دن انشاءاللہ اللہ عزوجل نے توفیق دی تو ملفوظات احمد رضا کا آپریشن جو چل رہا تھا جس کے دو پارٹ ہو چکے ہیں, تیسرا انشاءاللہ ہفتے والے دن اگر آپ ساتھی مناسب سمجھیں یہی 8:30 کا ٹائم, اس ٹائم پر انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. اب تو تقریباً 11 کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ سے زیادہ چاہوں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو 4 ساتھیوں کے ہاتھ اوپر ہیں یہ اپنا سوال کر لیں, اس کے بعد اجازت دے دیں. جزاکم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ, بات یہ تھی, پہلے تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ جو ہفتے کے دن آپ کہہ رہے تھے, شاید بھائیوں کو یاد نہ ہو لیکن ہفتے کے دن شیخ عبدالرؤف حافظ اللہ کا بھی درس ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ سیم ٹائم پہ ہوتا ہے, تو اگر آپ بہتر سمجھے تو کسی اور ٹائم پہ رکھ لیں یا کسی اور دن, اس لیے کہ دونوں درس جب آپس میں ٹکراتے ہیں ان کا ہفتے اور ٹیوزڈے کو فکس ہوتا ہے. سو برا نہیں مانیے گا لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور کچھ بھائی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بھائی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, تو صحیح نہیں رہتا ہے. اور دوسری بات یہ تھی شیخ کہ جیسے یہ غم دی, اور ایک ابھی کراچی میں بھی ایک صاحب نکلے تھے, بڑے ہی بےغیرت آدمی, اللہ اس کو غارت کرے, کہ مطلب کہ وہ بہت ہی الٹی سیدھی بات ہے, مطلب کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اللہ معاف کرے مجھے, خیر چھوڑے, لیکن ان یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ میڈیا کو بہت یوز کرتے ہیں. اور مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جیسے ہمارے جو, میں یہ کسی پہ ایسا نہیں بول رہا, وہ اپنے آپ لوگ کیا اپنا اجتہاد اور وہ اس طرح کی چیزیں اجتہاد ہے کہ ٹی وی پہ آنا نہیں آنا, کچھ صحیح سمجھتے کچھ صحیح نہیں سمجھتے, لیکن اس طرح کے لوگ اتنا زیادہ اپنے آپ کو یہ لوگ پاپولر ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح کے خراب کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بہت سے لوگ, اور خاص طور پہ یہ جو اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی کے لوگ سمجھتے ہیں اور اس طرح اس طرح, یہ لوگ ان کی باتوں میں آ کے مطلب کہ اسی راہ پہ نکلتے جا رہے ہیں. سو میری گزارش یہ تھی کہ اہل حدیث علماء سے بھی کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس طرح میڈیا کو بھی یوز کریں کہ اگر آپ لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ اور یا جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں, یعنی کہ ان لوگوں نے ویب سائٹ بھی اس طرح کی بنائی ہوئی جس میں لائیو ٹی وی کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور اس طرح اس طرح, اور وہ لوگ لازم, جس طرح آپ نے کہا کہ طالب الرحمان حافظ اللہ سے وہ لوگ ڈیبیٹ تو کرنے آ نہیں سکتے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ڈائریکٹ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہی ہوتا ہے کہ چیلنج, بھائی جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے اور وہ دوسرے لوگوں کو اس طرح پروپوگینڈا کرتے رہیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مطلب کہ جب وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے اس لیے کہ وہ لوگ باطل پہ ہیں, لیکن جب ہم لوگ بھی اسی طرح وہی میڈیا کو استعمال کریں گے اور ہماری دعویٰ اس طرح عام ہوگی, قرآن و سنت پہ لوگ جانتے ہیں, جیسے اگر آپ بریلوی یا دیوبندی کو بھی لے لیں تو وہ نام قرآن اور سنت ہی کا لیتے ہیں. سو اگر قرآن اور سنت جب لوگوں کو صحیح معلوم ہوتی ہے, جس طرح ہم لوگ قرآن و سنت کی طرف آئے, تو جب وہ لوگ بھی نام لیتے ہیں اور جب ان کو صحیح بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ صحیح راستے پہ آئیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی میڈیا کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح یہ اہل بدعا استعمال کر رہے ہیں. سو شیخ, اگر اس بارے میں آگے آپ لوگ کوشش کریں اور اس بارے میں اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تو درس کے حوالے سے ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگر ہفتے کو شیخ کا مستقل ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو چینج کر کے سوموار کر لیتے ہیں. سوموار والے دن انشاءاللہ 8:30 کے قریب اللہ نے چاہا تو ہم اس سلسلے کو چلائیں گے, جو ہمارا بریلویت پہ ابھی 2 ہی لیکچر ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جتنی کتابیں اس میں جتنا شر بھرا ہوا ہے ہم اس کو لائک آؤٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیں. اللہ اس محنت کو قبول فرمائے, ہمیں اخلاص عطا فرمائے, ریاکاری سے بچائے. دوسرا معاملہ آ گیا میڈیا کا, تو بھائی میڈیا ہے ہی شیاطین کے ہاتھ کے اندر, میڈیا ہے ہی شیاطین کے ہاتھ کے اندر, یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, یہودیوں کے بعد ان کے چیلے کڑچوں کے ہاتھ میں ہے, محرم کے اندر سارا ابن سبا کی پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر مشرکین کے ہاتھ میں ہے, اہل بدعت کے ہاتھ میں ہے, اور میڈیا والے بھی اتنے شیطان ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی اہل حدیث عالم آئے بھی صحیح تو اس کو بات نہیں کرنے دیتے. ہمارے شیخ ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر
حافظہ اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سے دین اسلام کی خدمت لے، وہ میڈیا پر آئے غامدی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، تو میڈیا کے شیطانوں نے انہیں کلام ہی نہیں کرنے دیا، جب وہ رد کرتے تو ان کی بات کاٹ دیتے، اور جب وہ خبیث شیطان بات کرتا تو اس کو پورا موقع دیتے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل حدیث علماء بھی، اہل حدیث تجار بھی، اہل حدیث عوام بھی، وہ اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنی طاقت کے مطابق محنت کرے، اور اہل حدیثوں کا اپنا ایک چینل چلانا۔ پچھلے دنوں میں بلکہ میرے پاس سامنے ہی سی ڈی میں پڑا ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ایک شیخ فرما رہے تھے کہ واجب علی العلماء، علماء الحق، حق کے علماء پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے، عن طریق اذاعہ، عن طریق کتاب، عن طریق تلفاظ، لفظ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کتاب کے ذریعے، ریڈیو چینل کے ذریعے، ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا اس وقت علماء ملت پر، علماء حق پر واجب ہے۔ تو ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حدیثوں کا کوئی ایسا چینل ضرور میدان میں آئے تاکہ وہ حق کی بات کو چلا سکے، پہنچا سکے۔ تو آپ بھی اپنے اپنی جگہ پہ کوشش کریں تاکہ اللہ عز و جل ہم سے یہ کام لے لیں۔ اب دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے جس کی جھولی کے اندر دین اسلام کی یہ خدمت آتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو یاد ہے اور آپ اس کام کی جو ہے نا وہ بات کر بھی چکے تھے پہلے، شاید آپ کو پتا ہے نور ٹی وی کے حوالے سے جو عقل بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ اور بھی دوست احباب ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالی اس کا حل نکالے گا۔ تو سوال میرا ایک چھوٹا سا ہے شیخ محترم، حدیث کے حوالے سے ہے۔ آپ نے وہ امام نووی کی وہ کتاب شاید گزری ہو آپ کی نظروں سے، آداب حملۃ القرآن کے حوالے سے ہے، کیا اس حدیث میں یہ ان کے اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قرآن کریم کا جو مصحف شریف ہے، جو نسخہ ہے، اس کو وہ چوما کرتے تھے، آنکھ سے لگایا کرتے تھے، کیا ایسا حدیث سے ثابت ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے نا وہ بوسا دے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں اس کو، یا آنکھوں سے لگا سکتے ہیں؟ کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اپنی اس کتاب کے اندر اس چیز کو جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے؟ تو برائے مہربانی جو ہے نا اس کو بتا دیں۔ چیمپئن بھائی میری بات کو، میں نے آپ کو لکھا تھا روم کے اندر کہ یہ لوگ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، اونلی فضول قسم کی باتیں لکھنے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں۔ ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ اچھی بات کریں گے۔ ان کی لینگویج آپ دیکھیے گا کبھی، اور ان کی باتیں کرنے کا انداز دیکھیے گا آپ کبھی۔ سنیے، آرام سے سنیے بیٹھ کے، اگر نہیں سننا تو راستہ پکڑے آپ۔ تو شیخ محترم آپ آئیے، ذرا تھوڑا سا اس کی اوپر روشنی ڈال دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔
جس روایت کا آپ نے ذکر کیا ہمارے علم میں نہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رضا کا وہ عمل، وہ فعل، سندن کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ عالم۔ دوسرا، عاقل بھائی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں نیوز چینل کے حوالے سے، ہم ان کے ساتھ ہیں، تو دعا کیجیے کہ اللہ توحید کا نور ہر جگہ پر پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں، ہم سے اللہ عز و جل دین اسلام کی خدمت لے لے، تاکہ اکتو چینل کے اوپر طاہر القادری اور غامدی، ان شیطانوں کی جتنی پالیسی ہیں دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ملاوٹ والا کرنے کے لیے چل رہی ہیں، ہم اس کا خاطر خواہ جواب دے سکیں، اور اپنے اوپر جو ہمارا فرض اور واجب ہے اس کو ادا کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سوالوں والے ہاتھ تو میرا بلند ہوتے رہیں گے، مجھے زیادہ دیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ رحمت اللہ. شیخ صاحب میرا ہاتھ آخری ہاتھ تھا، آپ نے کہا تھا کہ جن کے ہاتھ بلند ہیں ان کے جواب آپ دے کے جائیں گے. شیخ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میجر زیرو کے منہ پر جاتے جاتے تھپڑ مار کر جائیں. اس کے منہ سے ایک بات نکلی تھی جس سے یہ آپ بھی پھنستا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن نے اللہ نے کوئی چیز حرام پیدا ہی نہیں کی. تو آپ یہ ذرا آگے مائک پہ بتائیں کہ اس کا یہ دعویٰ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. یہ کہتا کہ اللہ نے کوئی حرام چیز پیدا ہی نہیں کی، اس پر تھوڑی سی بات کیجئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی آپ بھی گواہ تھے، آپ نے بھی اس کی یہ بات سنی اور سارے روم نے سنی تھی کہ اللہ نے کوئی حرام چیز پیدا ہی نہیں کی. یہ اس کے منہ پر جاتے جاتے ایک تھپڑ مار دیجئے، جیسا منہ ویسا ہی تھپڑ ہونا چاہیے. تو آئیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ٹھیک ہے، اس زیرو کی بات آپ ہٹا دیں اور اس زیرو کو اوپر آنے دیں، اس کو کچھ کہنے دیں. جب یہ انسانوں کی طرح کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اگر یہ گالی گلوچ کرتا ہے یا گندبلا کہتا ہے تو اس کو ڈر دے دیجیے. جی چیمپئن بھائی، ذرا زیرو صاحب کو اوپر آنے دیں تاکہ ان کا سوال دے کے معافی جاس لیں. اللہ خیر.
بھائی سلام عرض ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر میری آواز آ رہی ہے تو بھائی برائے مہربانی لکھ کے بتا دیجیے. اصل میں توصیف اور رحمان صاحب، تھوڑی سی میں آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ بھائی کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اوپن چیلنج ہے آپ لوگوں کو، یہ ہے ہم نے دراصل بھائی مناظرہ کرنے نہیں آتے. کوئی بات جو ہمیں نہیں پتا وہ آپ بتا دیجیے، آپ کو نہیں پتا وہ ہم بتا دیں، صرف اور یہی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو کوئی اعتراض ہے بھائی تو میں آج آپ کو ایک سمپل سولوشن دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا کام کرو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو. ہم آپ کو آپ کے کام سے نہیں روکتے، آپ ہمیں ہمارے کام سے نہیں روکو پال ٹاک پہ. یہ تو سمپل سی ایک میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے کام میں آڑ نہ بنو، ہم آپ کے کام میں آڑ نہیں بنیں گے. لیکن ہمیں برائے مہربانی مطلب اپنا کام کرنے دیجیے. خیر، میرا آپ سے ایک سوال تھا احادیث سے متعلق، کہ احادیث میں جو جھوٹ اور قصد نکالنے کے لیے فن اسماء اور رجال ایجاد کیا گیا، جبکہ قرآن کے لیے ایسا کوئی فن ایجاد نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں جو ہے جھوٹ شامل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. جناب احادیث کی جو تدوین ہوئی وہ 250 سال بعد ہوئی بخاری صاحب کی مہربانی سے، جبکہ قرآن کی تدوین جو ہے وہ عہد رسالت میں زیادہ سے زیادہ عہد خلافت میں ہی ہو گئی. اور مطلب اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں جن کے بنا پر حدیث کو قرآن کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی ہر حدیث کو قرآن کی آیت کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں بے حد جھوٹ شامل ہے. میں مائک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، ذرا اس بات پہ.
جی زیرو بھائی، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ پال ٹاک پہ اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، آپ کو ہم نہیں روکتے، آپ ہمیں نہ روکو. تو ہم یہ چھولے بیچنے کے لیے تو آئے بھی نہیں کہ آپ اپنی دکان پہ اپنے کاغذ پھنسا لو، ہم اپنی دکان پہ اپنے کاغذ پھنسا لیں. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کی حفاظت کرنے، اس کو بیان کرنے یہاں پر آئے ہیں، اور جو جس کی بات بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی ہم اس کا رد کریں گے. جب تک ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں ایک قطرہ بھی بہتا ہے، جب تک ہمارے دل میں ایک دھڑکن بھی موجود ہے، ایک سانس بھی موجود ہے، ہم پالٹاگ ہو، مسجد ہو، بازار ہو، کانفرنس ہو، ہر میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے، توحید کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. ہم یہاں کپڑے نہیں بیچ رہے، یہ ہمارا اخبار بازار نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنا کھوکھا کھول لیا، میں اپنا کھوکھا کھول لوں، آپ اپنے گاہک پھنساؤ، میں اپنے پھنساؤں، آپ میرے گاہکوں کو نہ بلاؤ، میں اپنے گاہکوں کو نہ بلاؤں. یہ ہم دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے. جو چیز دین اسلام سے ٹکرائے گی، جس کی بھی ٹکرائے گی، ڈنکے کی چوٹ پہ ننگا کریں گے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. رہا آپ کا یہ سوال کہ یہ 250 سال کے بعد احادیث لکھی گئی. ٹھیک ہے, اس کا جواب بھی ہم دیں گے آپ کو, لیکن پچھلی ملاقات میں جب آپ فرار ہو گئے تھے آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا میں نے, اور آپ کی وہ بات ہمارے اس دعوے کو مزید قوی کرتی ہے کہ آپ نے, ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے منکر حقیقت میں قرآن کے منکر ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ پاک نے کوئی چیز بھی حرام نہیں کی قرآن حکیم میں, ہر چیز حلال ہے, مجھے سور ملتا نہیں میں اس لیے نہیں کھاتا, میرے پاس آپ کا ایڈریس ہو تو میں ضرور کسی کو بھیج دوں جو آپ کو بلٹی کر کر کے بھیجے, تاکہ جس طرح وہ سور خبیث بے غیرت ہے اس کے کھانے والے منکرین حدیث سارے ویسے ہی یہودیوں کی طرح بے غیرت ہو جائے. مجھے آپ کے اس سوال کا جواب چاہیے. آپ نے کہا اللہ نے اپنے قرآن میں کسی چیز کو حرام نہیں کیا, یہ میرے ہاتھ میں قرآن حکیم ہے, سورۃ مائدہ ہے, آیت نمبر 3 ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ولا اہل لغیر اللہ بہ, تم پر حرام کیا گیا مردار. زیرو صاحب, قرآن کہہ رہا ہے, تم کہتے ہو سور بھی حرام نہیں, کوئی چیز بھی حرام نہیں, ہر چیز حلال ہے, مگر مچھ ملے تو کھاؤں گا, کچھوا ملے تو کھاؤں گا, خنزیر ملے تو کھاؤں گا. خنزیر کھا لیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے قرآن کی آیت بول رہی ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, تم پر حرام کیا گیا مردار, حرام کیا گیا خون, حرام کیا گیا خنزیر کا گوشت, اور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو وہ تم پہ حرام ہے. آپ کہتے ہو قرآن نے کسی چیز کو بھی حرام نہیں کیا. زیرو صاحب کا ڈاٹ کھول دیجئے اور آپ ان کو جواب دینے دیجئے.
بھائی یار میں آپ سے نہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا بات کروں, کیونکہ آپ گوڑ دے دیتے ہو بات پوری ہونے سے پہلے, اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. میرے روم میں نے کھولا تھا, اس میں کئی لوگ آئے تھے, میں نے کسی کو ڈاٹ نہیں دیا. سلفی صاحب میرے روم میں آئے, انہوں نے کافی دیر بات کی, انہیں ہم نے ڈاٹ نہیں دیا. نہ جانے آپ لوگوں کو کیا خدشہ ہے کہ لوگ آپ کی مطلب ہماری بات پہ یقین نہ کرنے لگ جائے, اس وجہ سے آپ بات کاٹ دیتے ہیں. یار جہاں تک آپ نے بات کی لحم الخنزیر, تو جناب لغت القرآن جو کتاب ہے اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے لحم الخنزیر کا, اس سے مراد ہے سڑا ہوا گوشت. اب آپ خنزیر کو لے کر سور کے معنوں میں, تو اس کا آپ کو سیدھا سا جواب تو میں یہی دے سکتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے, حرام ہے سڑا ہوا گوشت. دیٹس اٹ, میں مائک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں بھائی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ون سیکنڈ مسٹر میجر زیرو, آپ مجھے یہ بتائیے گا یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یہ آپ کے ابا جان نے یہ لغت نکالی ہے جو آپ کو من پسند لگ رہی ہے, اور جو لغت فقہا نے نکالی ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے, کیا ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ ذرا مائک کے اوپر دیجیے گا آ کے جواب. ہم آپ کی بات پر کیسے یقین کر لیں کہ لحم الخنزیر سے مراد سڑا ہوا گوشت ہے؟ اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ یہ کون سے آپ کے وہ عبداللہ چکرالوی صاحب تھے جنہوں نے یہ نکالی تھی کہ آپ کے ابا محترم نے یہ نکالی ہے, یہ اس قسم کی تفسیر جی, لحم الخنزیر سے مراد سڑا ہوا گوشت ہے. آئیں ذرا جواب دیجئے, شیخ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جواب کے لیے. شیخ آپ آنے پہلے. السلام علیکم.
پہلی بات تو وہی ہے کہ یہ تفسیر کس نے کی ہے. ہماری بات مزید قوی ہوگی کہ یہ شیاطین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اپنا جو جی چاہے اما ابا بیٹھ کے طے کر لیں اور اس کو صبح آ کے خطبے میں سنا دیں کہ یہ پران طے ہوا رات ہمارا, اس مسئلے کا یہ ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تفسیر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن اصحاب کرام نے سیکھا یا نہ سیکھا, جب اصحاب کرام نے یہ قرآن سیکھا تو یہ تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی نے کی؟ نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے یہ کہا تھا کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا ہی نہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ سڑا ہوا گوشت حرام ہے. یہاں صرف سڑا ہوا گوشت نہیں ہے، مردار ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام، مردار حرام، خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام کی مشہور چیز حرام، گلا گھٹنے سے مرنے والا حرام، جو کسی ضرب سے مر جائے وہ حرام. والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن تم اسے ذبح کر ڈالو تو وہ حرام نہیں، اور اگر تم نے اسے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے. آپ نے پچھلی دفعہ یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی چیز بھی اللہ نے حرام نہیں کی، اور یہاں گنیے، مردار حرام، خون حرام، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام پہ مشہور کی جانے والی چیز حرام، گلا گھٹنے سے مرنے والا حرام، ضرب سے مر گیا حرام، اونچی جگہ سے گر کر مر گیا حرام، کسی کے سینگ مارنے سے مر گیا حرام، درندوں نے پھاڑ کھایا ذبح نہ کر سکے وہ حرام. نو چیزیں قرآن کی آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 نو چیزوں کو حرام قرار دے رہی ہے، اور آپ کا دعویٰ تھا پچھلے درس میں کہ ایک چیز بھی حرام نہیں قرآن پاک میں، ہر چیز حلال ہے، ہم نہ ملنے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے. آئیے ذرا اپنے اس دعوے کی دلیل دیجئے.
بھائی صاحب آپ بات سنتے نہیں ہیں اور آپ شروع ہو جاتے ہیں تم پر حرام اور یہ کہہ دینا کہ یہ چیز حرام، اس میں بڑا فرق ہے. خون آپ کے اوپر حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ خون حرام ہے. غیر اللہ کے نام کا پڑا ہوا اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ پر حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اس پہ اللہ کا نام نہ لے جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور آ کے الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کوئی چیز حرام نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، میں ابھی بھی یہ بات پورے اپنے وسوخ سے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ بات کو تو سمجھیے پہلے، حلال اور حرام کی ڈیفینیشن تو سمجھیے. آپ آ کے عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں کہ میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، آپ اس کا مطلب اور مفہوم تو سمجھیے. اب آپ اگر روایات میں پھنسے رہیں گے تو کبھی مطلب نہیں سمجھ پائیں گے، اور اگر عقل لڑائیں گے تو آپ کو یہ بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے اور آرام سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. بھائی
سوال یہ ہے کہ جناب تم پر حرام ہے تو کس پہ حلال ہے؟ فرشتوں پہ حلال ہے؟ جنوں پہ حلال ہے؟ کس پہ حرام اور کس پہ حلال؟ تم پہ تو حرام مان لیا ہم نے، چلو بھائی حرمت علیکم، تم پر حرام، پھر حلال کس پہ ہے؟ آخر یہ حلال چیز پیدا ہوئی نا، تو انسانوں کے لیے تو حرام ہوگی، اور حلال کس کے لیے ہوئی؟ پھر یہ تفسیر جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کی اتھارٹی کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کیا یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو سکھائی؟ یہ تفسیر آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ عقل تو ہر آدمی کی مختلف ہے، کسی کی عقل کچھ سمجھاتی ہے، کسی کی عقل کچھ سمجھاتی ہے. جب اس عقل کی بنیاد یہی بات ہے، منکرین حدیث منکرین قرآن ہیں، وہ قرآن کی آیات کی من پسند تفسیر کرنے کے لیے ان روایات کے جھنجٹوں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ پھر سور بھی حلال کریں گے، پھر گدا بھی حلال کریں گے، پھر شراب بھی حلال کریں گے، پھر سود بھی حلال کریں گے، پھر ماں بہن سے نکاح کرنا بھی حلال کریں گے، ان کے لیے سب کچھ حلال ہو جائے گا. یہ تفسیر کس نے کی؟ کیا قرآن اتنا گیا گزری کتاب تھی کہ یہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اب اس کا جو مفہوم اللہ کے نبی نے بیان کیا، اپنے صحابہ کو سکھایا اور جن کے لیے گارنٹی دی کہ بہترین دور میرا، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والوں کا، پھر میرے بعد والوں کا، وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی، دین اسلام مٹ کر رہ گیا. یہ تفسیر آپ پر جتھان میں کب وہی کر کے آپ کو بتائی ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میجر صاحب آئیے جواب دیجئے آگے شیخ صاحب کو. میجر صاحب یہ آج کے دور کے لچے ٹچے کڑچوں کی ہم باتیں کیسے مان لیں اور ان تمام فقہ کی باتوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں جو دین کے اوپر لگائی تھی. ذرا اس کا بھی کوئی جواب دیجئے آپ جو شیخ نے آپ سے پوچھا ہے. آئیں ذرا آج آپ کو فری ہینڈ ہے. کم
اچھا سلمان صاحب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوالات وہ پوچھ رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن پہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں جب ایک بندے کے ہم سے ایک دو تین مہینے کی نشست ہو جاتی ہے. ابھی میں اگر آپ کو اس کے بارے میں بتانا شروع کروں گا تو آپ کھٹ سے کہہ دیں گے کہ میں کمیونسٹ ہوں, صحیح ہے نا؟ آپ کھٹ سے ایک فتویٰ صادر کر دیں گے. تو ایک طریقے کے تحت چلا جائے سلمان ملک صاحب, جو شروع کی باتیں ہیں, شروع کی جو باتیں ہیں پہلے ان سے شروع کیا جائے, یعنی صلات ہو گیا, کافی باتیں ہیں. اب آپ اس پہ آ گئے, اس کا میں آپ کو ایک بہترین جواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ تمہارے پاس کوئی سوال ہے نہ تمہارے پاس کوئی جواب ہے, تم اپنی بات منوانے کے چکر میں ہو. نہ کہتے ہو قرآن صحیح ہے, نہ کہتے ہو حدیث صحیح ہے. تم پہلے اپنے آپ کو خود علم لے کے آؤ. تم ایسے اپنے قیاس ارائیاں لگا رہے ہو, نہ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, دوسروں کا بھی کر رہے ہو. نہ تمہیں علم ہے, نہ تمہیں عقل ہے, نہ تمہیں سینس ہے, تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. اتنے دیر سے کیا تم مناظرہ کرنے کے چکر میں ہو؟ کیا کرنے کے چکر میں ہو؟ ہماری نشست ہے شیخ صاحب. مانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ اگر جزاک اللہ خیر سلفی بھائی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ سے کچھ بات کرنی انشاءاللہ. تو وہ آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ آپ کی بھتیجی کے بارے میں, اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کرے. اور اس کو اس کی مغفرت فرمائے. آمین سم آمین. اور آپ کے گھر والوں کو دیکھ, میں ایکچولی بتانا چاہ رہا تھا جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ سلفی بھائی کی بھتیجی اغوا ہو گئی تھی لاسٹ ویک. تو اس کے بعد پھر ان کی ایک نیوز ملی ہے کہ انہیں جنہوں نے اغوا کیا تھا وہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے جنہوں نے ایسا کام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھتیجی کو کی مغفرت فرمائے. آمین سم آمین بالعالمین. شیخ سوال یہ تھا, سلفی بھائی سے بھی پوچھا تھا. انشاءاللہ سلفی بھائی اگر آپ کہتے ہیں تو دوبارہ, نہیں تو اگر آپ نے پوچھا تو آپ پوچھ لیں انشاءاللہ. وہ جو کل سوال آپ سے پوچھا گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں, کہ جی حضرت عثمان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی کہ قرآن کو چوما تھا اور آنکھوں سے بھی لگایا تھا, جس کی وہ ایک وہ نا ریفرنس دیا تھا آپ کو. باقی جو آپ نے بات کرنی ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر, آگے بات کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.